أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. درود پڑھیے محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، سفینہ نجات ہیں. یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب سید الشہداء کی عمر زیادہ نہیں تھی، 55 کی عمر تھی. اور یہ دو خصوصیات ذکر فرمائیں کہ میرا یہ فرزند، میرا یہ بیٹا چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. نہ صرف اس امت کے لیے جو سید الشہداء کے زمانے میں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. یعنی جب بھی کوئی امت یا قوم ایسے اندھیروں میں آ جائے، تاریکیوں میں آ جائے، جہاں اسے ہدایت سجائی نہ دیتی ہو، اسے راستہ نہ مل رہا ہو اور اسے مقصد نہ مل رہا ہو، چراغ حسینی سے اس کو راستہ بھی ملے گا اور مقصد بھی ملے گا.
ماشاءاللہ.
ہدایت کے مقابلے میں صفت گمراہی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ بہت سارے معارف اور مفاہیم اپنی ضد سے پہچانے جاتے ہیں. اگر نور کو سمجھنا ہے تو ظلمت سے سمجھیں، علم کو سمجھنا ہے تو جاہل سے سمجھیں، جہالت سے سمجھیں.
ماشاءاللہ.
گمراہی کا مطلب، ضلالت کا مطلب راستہ گم کر بیٹھنا ہے. راستہ اس وقت راستے کا تصور آتا ہے جب کوئی مقصد درپیش ہو. راستے ہمیشہ مقاصد کی طرف ہوتے ہیں. اگرچہ ہم نے ابھی راستے بنا لیے ہیں زمین کے اوپر ٹہلنے کے لیے، سرگرمی کے لیے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن حقیقی راستے صرف مقاصد کے لیے ہوتے ہیں. جو انسان با مقصد ہوں، ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے راستوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور راستوں پر چلنے کے لیے انہیں چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، امام و راہبر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مقصد کار فرما نہ ہو، مقصد پیش نظر نہ ہو، مقصد ہو ہی نہ کوئی زندگی کا، اس وقت نہ راستوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ راستے کے چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ رہنما کی. اور وہ انسان کامیاب انسان کہلاتا ہے قرآن کی منطق میں اور اسلام کی منطق میں، کامیابی کا مطلب یعنی مقصد کے ساتھ قربت و مقصد تک وصول اور ایصال. جتنا انسان مقصد کے قریب ہوگا اتنا ہی کامیابی اس کو حاصل ہو رہی ہے. کامیابی مقاصد کے تناظر میں معنی ہوتی ہے, اور ناکامی کا مفہوم بھی یہیں پر پیدا ہوتا ہے. جب ایک انسان مقصد سے نا آشنا ہو, مقصد سے دور ہو, مقصد سے اجنبی ہو اور مقصد سے محروم ہو, اس انسان کو ناکام انسان کہتے ہیں. قوموں کی حرکت میں اور انسان کی حرکت میں سب سے مؤثر عنصر اور سب سے مؤثر عامل مقصد ہوتا ہے. ایک باس ہے, عام سی باس ہے, عوامی باس ہے, علمی اتنی پیچیدہ نہیں ہے کہ آپ ابھی سے ذہنوں کو سمیٹ لیں, جکڑ لیں کہ یہ تو بہت فلسفی پیچیدہ باس ہے لہذا ہمارے کام کی نہیں. بس اوقات ہوتا ہے گفتگو سن کر, اشارہ سن کر ہی ذہنوں کے دریچوں کو بند کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت باس ہوگی, ہمارے قابل نہیں. نا, بہت سادہ سی عام سی باس ہے, لیکن فلاسفہ اور حکماء اسے اپنے انداز سے اور اپنی علمی بیانات سے اس کو بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہر مخلوق و موجود جو خدا نے پیدا کیا ہے, جس مخلوق کو خدا نے خلق کیا ہے, اس کو کم از کم دو علتوں کی ضرورت ہوتی ہے, دو سبب کی ضرورت ہوتی ہے. ان دو اسباب کے بغیر کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی. ایک اس کو بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک مقصد کی یا غایت و ہدف کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے اسے بنایا جاتا ہے. یہ تو ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہوا ہے, غور کیا, جنہوں نے غور کیا ہے فابہا, انہوں نے غور کیا ہے اس آیت میں. جنہوں نے غور نہیں کیا کبھی ختم مردے میں, کسی مردے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پہ نگاہ ضرور پڑی ہوگی, کبھی رمضان کے ختم قرآن میں ہی اس آیت پر نگاہ پڑی ہوگی ضرور, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس جہان کو عبث پیدا نہیں کیا. اور یہ فرمایا کہ جو لوگ کائنات میں غور کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں اس جہان ہستی میں, اپنے ارد گرد, اپنے آپ میں, زمین کے اوپر, زمینی موجودات کے اندر اور آسمانوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ اے پروردگار یہ سب کچھ تو نے باطل خلق نہیں کیا. باطل اس عمل کو کہتے ہیں, باطل عمل جو اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے. عموماً ہم یہ لفظ عبادتوں میں استعمال کرتے ہیں, نماز باطل ہو گئی, حج باطل ہو گیا, روزہ باطل ہو گیا, لیکن باقی کاموں میں باطل کا لفظ استعمال نہیں کرتے. نماز ہی کو لے لیں, نماز کے باطل ہونے کے معنی کیا ہیں؟ نماز کے باطل ہونے کے معنی ہے کہ نماز اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکی, بیچ میں رک گئی, ٹوٹ گئی. روزہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکا. باطل اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے. بہت ساری چیزیں, معارف اور مفاہیم ہماری اردو زبان میں منتقل ہو کر کچھ اور شکل انہوں نے اپنا لی ہے, یا گالی بن گئے ہیں, یا مذمت کا کلمہ بن گئے ہیں, یا ملامت کا کلمہ بن گئے ہیں. جس طرح لان ہے, لعنت اردو زبان میں فوش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اور عربی زبان میں, قرآن کی زبان میں یہ بد دعا ہے. لان بد دعا ہے, نفرین ہے. یہ دعا کرنا خدا سے کہ خدایا کسی کو اپنی رحمتوں سے محروم فرما, اسی کو لان کہتے ہیں. اسی طرح لفظ باطل اردو زبان میں اس کا اور معنی بن گیا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عمل جو انسان نے شروع کیا ہے وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچا, یہ باطل کام ہے. عبادتوں کے علاوہ بھی باطل اعمال موجود ہیں، یعنی وہ ساری کوششیں باطل ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رائیگاں. باطل کا معنی یعنی رائیگاں. عمل کے بارے میں جب باطل کا لفظ استعمال ہو، حق کے مقابلے میں باطل کا جب لفظ استعمال ہو تو وہ معنی دیتا ہے جو حق کے مقابلے میں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں اعمال باطل ہو گئے، نمازیں باطل ہو گئیں، تو جو نمازیں صحیح ہیں ان کو حق نہیں کہتے گے، یہ حق نماز ہے یہ باطل نماز ہے، کہتے ہیں یہ صحیح نماز ہے یہ باطل نماز ہے. صحیح کے مقابلے میں باطل استعمال ہوتا ہے. عمل کے بارے میں جب بھی لفظ باطل استعمال ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اپنے مقصد تک نہیں پہنچا ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا، یعنی بلا مقصد پیدا نہیں کیا. سب کے وجود کا، خلقت کا ایک مقصد ہے، اور کامیاب مخلوق وہ ہے جو اس مقصد کو ڈھونڈ لے، پا لے اور وہاں تک پہنچ بھی جائے. اس لیے یہ مہلت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے اس دنیا میں، یہ فقط اسی ایک کام کے لیے ہے کہ اپنا مقصد ڈھونڈو اور اسے پاؤ اور اس تک پہنچو. یہ اسی ایک لفظ کے لیے خدا نے ہمیں یہاں منتقل کیا اس زمین پر، اور یہ ساری مشکلات و مصائب سب اسی کے لیے کہ ہم اپنا مقصد تلاش کر لیں. ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا کہ انسانوں کو ایک مشکل درپیش یہ ہے کہ وہ جلد اپنا مقصد بھول جاتے ہیں، فراموش کر بیٹھتے ہیں. دیگر موجودات کو یہ آسانی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا مقصد نہیں بھولتے. ایک درخت کبھی بھی اپنا مقصد نہیں بھولتا، پتھر کبھی بھی اپنا مقصد نہیں بھولتا، ایک پہاڑ کبھی بھی اپنا مقصد نہیں بھولتا، چاند اور سورج ستارے ہرگز اپنا مقصد نہیں بھولتے، یہ آب و خاک یہ کبھی بھی اپنا مقصد نہیں بھولتے، پانی کبھی بھی اپنا مقصد فراموش نہیں کرتا. ہمیشہ مقصد اس کے مد نظر ہے اور ہمیشہ مقصد کی طرف جا رہا ہے. ایک مخلوق خدا نے ایسے پیدا کی ہے جو منفرد ہے دوسرے مخلوقات سے، بنام انسان، یعنی میں اور آپ، جن کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا سفر اختیاراً، ارادتاً و شعوراً طے کرنا ہے. ہم سب کی خلقت کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کی طرف ایک راستہ ہے، لیکن اس راہ پر اور اس مقصد کے درمیان اور انسان کے درمیان ہزاروں رکاوٹیں حائل ہیں، ہزاروں حجاب حائل ہیں، ہزاروں پردے خدا نے بنا دیے کہ ان میں سے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے. ذہنی جب آزمائش ٹیسٹ لیا جاتا ہے بچوں کا یا بڑوں کا، اس میں اس طرح کی پیچیدہ شکلیں بنائی جاتی ہیں جس بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے راستہ تلاش کرو. پزل ہوتے ہیں، دیکھیں نا، پزل بناتے ہیں پیچیدہ راستے کاغذ کے اوپر، اور اس میں بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے راستہ تلاش کرو. اگر بچہ راستہ تلاش کر لے تو کہتے ہیں بہت ذہین ہے، اگر راستہ نہ تلاش کر سکے، عموماً سکولوں میں ایڈمیشن کے لیے اس طرح کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. جن سکولوں میں فیس معیار نہیں ہوتی، پیسہ معیار نہیں ہوتا، باپ کی گاڑیوں کا عدد معیار نہیں، چونکہ بعض سکول ہیں جن میں پوچھا جاتا ہے، فارم میں لکھا جاتا ہے کہ باپ کی گاڑیاں کتنی گاڑیاں ہیں، بچے کی تعلیم سے کیا تعلق ہے باپ کی گاڑیوں کا، اور وہ بھی امپورٹڈ گاڑیاں ہیں یا لوکل گاڑیاں ہیں، کون سا ماڈل ہے، یہ سب سکول بچے کے سکول فارم میں بعض سکول بھروا لیتے ہیں. نہ بعض سکول ٹیسٹ لیتے ہیں، خود بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اگر وہ اس پزل میں سے اپنا راستہ ڈھونڈ لے کہتے ہیں بہت ذہین بچہ ہے، اور اگر نہ ڈھونڈ سکے کہتے ہیں ہم معذور ہیں، اس کو ایڈمیشن نہیں دیں گے، کیونکہ اتنی ذہنی صلاحیت اس میں نہیں ہے موجود کہ کاغذ پر بنے ہوئے ایک پزل میں اپنا مقصد یا اینڈ اس کا تلاش کر لے. اللہ کا نظام بھی ایسے ہی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو پزل بنایا ہے. یہ دنیا جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، ہم کس میں رہ رہے ہیں؟ ایک دنیا جو پزل کی حالت میں ہے، معما کی شکل میں ہے. یعنی جس میں الٹے سیدھے ٹیڑھے دائیں بائیں ہر طرف موڑ اور کوچے اور خام آتے ہیں, اس بیچ میں ہم کو کھڑا کر دیا گیا, خدا نے پیدا کیا کہ اس ان پیچیدہ راستوں میں, اس پس دنیا کے اس پزل سے اپنا مقصد تلاش کرو. کہاں ہے تمہارا؟ ساتھ سامان بھی دے دیا, عقل و شعور بھی دے دیا, وحی کی تعلیم بھی دے دی کہ اس پزل سے اپنا راستہ تم نے تلاش کرنا ہے, مقصد اپنا ڈھونڈنا ہے تمہیں. دیگر موجودات کی سہولت یہ ہے کہ وہ آسانی سے اپنا مقصد سمجھے ہوئے اور اس کی طرف جا رہے ہیں مجبوراً تکویناً. جو سفر مجھے اور آپ کو اختیاراً طے کرنا ہے وہ ان موجودات کو مجبوراً طے کرنا ہے. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمیں آگہی پیدا کرنی ہے, معرفت حاصل کرنی ہے, اور اس معرفت کے بعد عمل بھی کرنا ہے, حرکت بھی کرنی ہے. جس انسان کو دنیا کے اس پزل میں مل گیا راستہ وہ ہدایت یافتہ ہے. سادہ لفظوں میں اگر ہدایت و گمراہی بیان کریں, ہدایت یہ ہے کہ دنیا کے اس پزل میں کہ گوناگون ہے, دنیا کی تعریف و دنیا کی تفسیر قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا لعب ہے و لعب ہے. لعب اس کام کو کہتے ہیں جس کے اندر عقلانی غرض موجود نہ ہو, معقول ہدف جس کام کے اندر نہ ہو اس کو لعب کہتے ہیں. بلہ لے کے گیند لے کے چار پانچ دن لگے رہیں کھیلتے کھیلتے رہیں, پوری قوم بھی غرق ہو جائے اس کے اندر, یہ لعب ہے. کیوں لعب ہے؟ وہ معقول غرض اس کے اندر موجود نہیں. کسی چوک پہ کھڑے ہو کے گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں, وہ معقول غرض اس گفتگو کے اندر موجود نہیں ہے. یا عموماً ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں اور سناؤ, جب کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی, ٹریفک بھی پوچھ لیتے ہیں, موسم کا حال بھی پوچھ لیتے ہیں, گرمی سردی کا ذکر کر کے پھر بار بار کہنا شروع کرتے ہیں اور سناؤ. وہ آف کر دو ٹیلی فون اگر بات نہیں ہے تو, بار بار پوچھتے ہیں. یعنی اس گفتگو کے اندر کوئی معقول غرض نہیں ہے, گفتگو برائے گفتگو ہے, یہ لابھ ہے. ہر وہ کام جس کے اندر معقول فائدہ نہ ہو, معقول ہدف نہ ہو, معقول غایت نہ ہو, وہ اب وہ لابھ ہے. قرآن کی نظر میں لابھ ہے اور دنیا ہے, کتنا ہی سنجیدہ کام کیوں نہ ہو لیکن چونکہ اس کے اندر معقول ہدف موجود نہیں ہے. لعب اس کو کہتے ہیں جو سرگرم رکھے انسان کو. لہذا یہ دنیا لعب ہے و لہو ہے, دنیا لعب ہے اور لہو ہے. لعب یعنی سرگرمیاں, مشغولیتیں, مصروفیتیں, وقت نہیں ہے, مشغول ہیں, بہت سرگرم ہیں, کام اتنا زیادہ ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. پزل اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے انحرافی راستے ہوتے ہیں, اصلی راستے کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیڑھے انحرافی راستے ہوتے ہیں جو انسان کو اصلی راستے سے ہٹا کے دوسرے راستے پر ڈال دیتے ہیں. اسی وجہ سے تو اس کو پزل کہتے ہیں, معمہ. اسی وجہ سے معمہ ہوتا ہے کہ اس کے اصلی راستے کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے انحرافی راستے بھی موجود ہوتے ہیں. جو انسان ان انحرافی راستوں پر نکل پڑے, کہ یہ تھوڑے نہیں ہوتے, قدم قدم پر موجود ہیں. آپ اگر یہاں سے نکلیں اپنے گھر کی طرف یا کسی اپنے مقصد کی طرف آپ پہنچنا ہے تو آپ دیکھیں دائیں بائیں گلیاں ہی گلیاں ہیں. جن لوگوں کے گھر ہیں ان گلیوں میں ان کے لیے تو یہ راستے ہیں اور مقصد ہیں, لیکن جن کے گھر ان گلیوں میں نہیں ہیں وہ اگر ان گلیوں میں نکل گئے, اسی کو گمراہی کہتے ہیں. جو اپنا راستہ چھوڑ کر ان گلیوں میں نکل جائے جن گلیوں میں اس کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی فائدہ کوئی غرض موجود نہیں ہے, ان گلیوں میں بھٹکنے کو گمراہی کہتے ہیں. لعب اور اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کا مقصد انسان سے فراموش کروا دے, جس کی وجہ سے انسان یہ بھول جائے کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں، میں اس عالم میں آیا کیوں ہوں، خواہ وہ بچوں کی تعلیم ہو، وہ گھر کا خرچہ ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بزنس ہو، وہ تعلیم ہو، وہ تقریریں ہوں، وہ درس ہو، وہ لکھنا ہو، وہ پڑھنا ہو، کھیل کود ہو، جو چیز بھی انسان سے یہ بلوا دے، فراموش کروا دے کہ تو کیوں پیدا ہوا ہے، اس عالم میں آیا کیوں ہے، خدا نے تمہیں خلق کیوں کیا ہے، وہ لہو ہے. لہو کا کام انسان سے مقصد دور کرنا ہے، مقصد سے انسان کو دور کرنا ہے، انسان کو بے مقصد بنانا ہے. بے مقصد انسان باطل انسان ہے، بے مقصد انسان کا ہر عمل باطل عمل ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انجام دیتے ہیں بعض کام اور انجام دے کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. یحسنون انہم یصنعون صنعا، یعنی ایک حرکت کرتے ہیں کام کر کے، پھر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے، دکھاتے بھی ہیں دوسروں کو کہ او ہم نے یہ کیا ہے. کچھ کام انجام دیتے ہیں، انجام دے کر خود بھی خوش ہوتے ہیں، دیکھ کر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ یہی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یحسبون یعنی گمان کرتے ہیں. یہ پہلے بھی میں نے بارہا یہ اشارہ کیا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ حسبا، حسبان، گمان کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی غلط فہمی کا جہاں انسان شکار ہو، اکثر قرآن میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں پر انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اور کم نہیں ہے انسانی غلط فہمیاں، فراوان ہیں، قدم قدم پہ غلط فہمیاں. قرآن کو ذرا اس نگاہ سے پڑھیے گا، مطالعہ کیا کریں، قرآن کا غور کریں. تلاوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھے بغیر اور طوطے کی طرح فر 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 پڑھتے جائیں، اور یہ منتر کے طور پر جس طرح منتر پڑھتے ہیں اس طرح قرآن